اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمٍ مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبي في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
عزیز سامعین، ابھی اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ ہم نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے آپ کی خدمت میں پیش کریں، یہاں پہ علامہ اقبال کے چند اشعار آپ سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے. انسان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. مسلمان کو اپنے آداب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. مکان فانی مکیں آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکان فانی مکیں آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے. ہنا بند عروس لالہ ہے خون جگر تیرا، ہنا بند عروس لالہ ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے. تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مزمر کا گویا امتحان تو ہے. جہاں نے آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، جہاں نے آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں سامعین پروگرام درخشاں ستارے، جس کے بعد پروگرام ایرانی فن تعمیر نشر ہوگا، جس کے بعد پیش کی جائیں گی عالمی خبریں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام درخشاں ستارے۔
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم تاریخ تشیع کی ممتاز شخصیت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، تشیع کی تاریخ کی دنیا کے ممتاز اور سر فہرست علماء میں شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن بابوئے قمی بھی شامل ہیں۔ یقیناً یہ ایسے علماء میں شمار ہوتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جن کی ہم نشینی اور صحبت کو فیض و برکت کا باعث قرار دیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، علماء کی صحبت اختیار کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارا اخلاق اچھا اور تمہارا نفس پاکیزہ ہو۔ ان علماء کے حالات زندگی کا جائزہ لینا اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، جنہوں نے صدیوں پہلے علمی میدان میں مہارت حاصل کی، خود ان کے ساتھ ایک قسم کی صحبت و ہم نشینی شمار ہوتی ہے۔ اس سلسلے کے گزشتہ دو پروگراموں میں کتاب کافی کے مؤلف شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج ہم شیخ کلینی کے بعد دوسری عظیم صاحب علم شخصیت شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے آپ عزیز سامعین کو روشناس کرائیں گے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو چوتھی صدی ہجری قمری کے آسمان فقاہت و روایت کے درخشاں ستارے تھے، ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے۔ شیخ صدوق کی پیدائش حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے تیسرے نائب حسین بن روح کی نیابت امام کے آغاز کے دور میں ہوئی۔ شیخ صدوق نے مشہور و معروف اور علماء پرور خاندان بابوہ میں آنکھیں کھولیں۔ اس خاندان میں تین صدیوں سے زیادہ عرصے تک نامور علماء اور ممتاز علمی شخصیتیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ بابوہ خاندان کی عظیم ترین اور سب سے بزرگ شخصیت شمار ہوتے تھے۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت صغریٰ کے دور میں شیخ صدوق کے والد ماجد عظیم دانشور اور ممتاز اہل علم شمار ہوتے تھے۔ ان کے والد نے 200 سے زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں۔ شیخ صدوق کے والد کی 50 سال کی عمر تک ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت امام عصر کے پاس ان کے نائب کے ذریعے خط ارسال کیا اور اپنے خط میں امام سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے انہیں فضل الہی سے 2 صالح اور لائق فرزند عطا کیے جانے کی خوشخبری دی۔ ان 2 فرزندوں میں سے ایک شیخ صدوق علیہ الرحمہ تھے، جو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی دعا کی برکت سے اور شوق و ذوق کے ساتھ علم حاصل کر کے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ شیخ صدوق نے متعدد اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں بےحد اہم کتاب من لا یحذرہ الفقیہ بھی شامل ہے۔ شیخ صدوق نے اپنے بچپن میں دینی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اپنے ابتدائی تعلیمی دور اپنے وطن اور معروف علماء محدثین کے مرکز قم میں گزارا۔ شیخ صدوق نے اس مدت میں نہایت عزم و حوصلے اور پوری سعی و کوشش کے ساتھ علم و معرفت کے موتیوں سے اپنا دامن مراد بھر لیا، اور تھوڑی مدت میں قم کے علمی حلقوں میں ہر طرف ان کی استعداد اور علمی صلاحیت اور قوت حافظہ اور ذہانت کا چرچا ہونے لگا۔ شیخ صدوق نے علم کے اعلیٰ مدارج طے کرنے کے بعد اس دور کے بزرگ اساتذہ اور نامور محدثین سے فیض حاصل کرنے اور احادیث معصومین علیہ السلام سننے کے لیے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا۔ احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام کی جمعوری کا ذوق و شوق ان کے اپنا شہر و وطن ترک کرنے اور صعوبت سفر برداشت کرنے کا باعث بنا۔ جہاں بھی نامور محدث کی موجودگی کی اطلاع ملتی تھی، شیخ صدوق وہاں ان سے ملاقات اور حدیثوں کی جمعوری کے لیے سفر کو ضروری سمجھتے تھے۔ مشرق و مغرب میں کوئی ایسا معتبر و معتمد محدث باقی نہیں بچا کہ شیخ صدوق سفر کی مشکلات برداشت کر کے اس سے ملنے نہ گئے ہوں۔ شیخ صدوق نے جن مقامات کا سفر کیا ان میں بخارا، نشاپور، طوس، اصفہان، سرخس، مرو، بلخ، سمرقند، فرغانہ، مکہ، مدینہ، کوفہ اور بغداد شامل ہیں۔ شیخ صدوق کی کامیابی کا ایک مؤثر عامل یہ تھا کہ انہوں نے بہت سے اساتذہ سے قصب فیض کیا تھا۔ ان کے اساتذہ کی مکمل اور دقیق اور موثق تعداد ذکر کرنا ناممکن ہے، لیکن بعض معتبر کتابوں میں ان کے اساتید کی تعداد 252 ذکر کی گئی ہے۔ شیخ صدوق اپنے سفر کے دوران جو موقع ملتا تھا اس سے درس و تدریس میں استفادہ کرتے تھے اور مختلف مقامات کے لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے اور ان کے شکوک و شبہات کو اپنے علمی، منطقی اور واضح جوابات سے دور کرتے تھے۔ شیخ صدوق کے دور کے اہم واقعات میں سے ایک ایرانی نژاد شیعی مسلک آل بویا کا برسر اقتدار آنا تھا۔ 322 ہجری قمری سے 448 ہجری قمری تک ایران، عراق اور جزیرۃ العرب سے لے کر شام کی شمالی سرحدوں تک کے علاقوں پر آل بویا کی حکمرانی تھی۔ حضرت امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے دور میں آل بویا کی حکومت نے فقہی سیاسی مکتب کو رواج اور پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دور غیبت میں سب سے پہلی شیعی حکومت کے عنوان سے آل بویا حکومت علماء کے لیے خاص مقام و منزلت کی قائل تھی اور علماء کے نظریات کا احترام کرتی اور ان کے فتووں پر عمل درآمد کو واجب و لازم سمجھتی تھی۔ شیخ صدوق آل بویا حکومت کے وزیر اعظم کی دعوت پر شہر رے چلے گئے اور وہاں علم فقہ اور احادیث معصومین علیہ السلام کی تدریس میں مشغول ہو گئے اور تاہین حیات وہیں رہے۔ آل بویا کا حکمران رکن الدولہ ہر جلسے اور ہر بزم میں شیخ صدوق کو اپنے پاس بٹھلاتا تھا اور مختلف امور میں ان سے مشورہ لیتا تھا۔ آل بویا کا دور حکومت علم و تمدن کے فروغ کا دور تھا۔ حکومت آل بویا کے دور میں شہر رے میں مشہور کتب خانے اور مدارس قائم کیے اور شہر رے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور فکری تبدیلیوں کے لحاظ سے اپنی منزل کمال پر پہنچ گیا تھا۔ ابن سینا، زکریا رازی اور شیخ صدوق جیسے علماء اور دانشوروں کا گراں قدر وجود آل بویا کے دور حکومت میں شہر رے کے عروج و ارتقاء کا غماز ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی، جو نقل حدیث میں اپنی صداقت و امانت داری کے باعث شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہوئے، فعال ترین مسلمان دانشور تھے۔ شیخ صدوق نے مختلف موضوعات پر 300 کے قریب کتابیں تحریر کی ہیں۔ 11 صدیوں قبل امکانات و وسائل کی فراہمی کی بے شمار مشکلات اور حالات کی ناسازگاری کے پیش نظر اتنی تعداد میں گراں قدر کتابوں کی تالیف اس بزرگ اور عظیم و ممتاز عالم دین کی مسلسل اور بے انتہا جد و جہد اور بے حد سعی و کوشش کی غماز ہے۔ شیخ صدوق کو مختلف دینی علوم میں مہارت اور کمال حاصل تھا۔ وہ خاص طور سے اصول فقہ، تفسیر، علم رجال اور علم حدیث میں ید طولہ رکھتے تھے۔ شیخ صدوق نے احادیث کے سلسلے میں اہم ترین کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو موضوعات کے لحاظ سے احادیث کو الگ الگ جمع کرنا ہے۔ شیخ صدوق سے پہلے کام انجام نہیں پایا تھا۔ اس دور میں یہ کتنا دشوار اور مشکل کام تھا، جبکہ عصر حاضر میں بھی ایسے میں کہ جب تمام امکانات فراہم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کام ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیخ صدوق نے اپنی خداداد استعداد و صلاحیت اور تعلیمات اہل بیت اطہارہ علیہ السلام سے عشق و محبت کے فیض و برکت اور مدد و نصرت سے یہ اہم کام انجام دیا اور یادگار کے طور پر غیبت امام کے طویل دور کا سامنا کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک گراں بہا خزانہ چھوڑا ہے۔ شیخ صدوق کی بعض اہم ترین تالیفات میں کتب اربعہ میں دوسری اہم کتاب من لا یحذر الفقی، دینی احکام کا فلسفہ اور ان کے اسباب سے متعلق کتاب علل الشرائع، امام عصر کے وجود کے اثبات اور ان کی غیبت کبریٰ سے متعلق کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، التوحید، الخصال، الامالی، عیون الاخبار الرضا اور اثبات و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی کتابوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
سنو المن کی آ رہی ہے عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تاریخ اور قدیم ثقافت کے حامل ممالک میں فن تعمیر تمدن کی ایک اہم بنیاد ہوتی ہے۔ ایرانی سرزمین ہزاروں برس کے تمدن کی حامل ہے، اور اس سرزمین میں فن تعمیر کے ایسے شہپارے موجود ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ فن تعمیر اور نئے اسلوب تخلیق کرنے میں ایرانیوں کی دلچسپی کی وجہ سے ایرانی فن تعمیر میں حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے۔ بعض ماہرین آثار قدیمہ نے شوش کے اطراف اور موسیان پہاڑ سے دریافت ہونے والے پتھروں کے ستونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ ایران کے قدیم فن تعمیر میں ستونوں کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ سب سے قدیم ترین ستون شمال مغربی ایران میں واقع ہیں، جو ارومیہ جھیل کے جنوب میں ہیں اور حسن لو قلعے میں موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں دریافت ہونے والے ٹاورز آف سائلنس میں بھی ستون موجود تھے، اور یہ ستون بھی پتھروں کے ہی بنے ہوئے تھے۔ یہ ستون چھتوں کی حفاظت یا مذہبی رسوم کی انجام دہی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ ان ستونوں کے پاس قبر نما گڑھے کھودے جاتے تھے، جن سے اس زمانے کے لوگوں کے آخرت سے متعلق عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ قوم مات کے زمانے میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی تھیں، جن میں پتھر کے مضبوط ستون بھی ہوتے تھے۔ قوم مات نے 7 قبل مسیح بین النہرین میں آشور کی طاقتور حکومت کو شکست سے دوچار کر دیا، اور ایک آزاد حکومت تشکیل دی جس کا دارالحکومت حکمتانہ تھا، جسے آج ہمدان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قوم ماد نے اولین ایرانی حکومت تشکیل دی جو تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ ان کا فن تعمیر بہت سادہ، البتہ بعض خصوصیات کا حامل تھا۔ اسے ایرانی فن تعمیر کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ قوم ماد کے فن تعمیر نے صدیوں تک ایران کے ہمسایوں کے فن پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ مات کی حکومت کے زمانے سے ہی ایران میں ایسے عظیم قلعے تعمیر کیے گئے جن میں بیٹلمنٹ اور خفیہ راستے بھی موجود تھے، اور ایرانی فن تعمیر میں ان کا رواج مات کے زمانے میں ہی ہوا تھا۔ یہ قلعے شہر کی فصیل کے اندر ہوتے تھے، اور جنگ کے زمانے یا دشمن کے حملے کے وقت بادشاہ اور ان کے درباری انہی قلعوں میں رہتے تھے۔ البتہ اس زمانے میں مذہبی عبادات کی انجام دہی کے لیے پرشکو عبادت گاہیں اور حال بھی بنائے جاتے تھے۔ ان عمارتوں کا باہر والا منظر بہت سادہ ہوتا تھا، لیکن اندر کی جانب سے دشمن کے حملے، طوفان، حتیٰ زلزلے کے مقابلے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس طرح کے قلعے ایران میں 12ویں ہجری قمری تک بنائے جاتے رہے، اور اب بھی ایسے قلعے ایران میں موجود ہیں۔ ایرانی فن تعمیر میں 7 اہم اسلوبوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان میں سے 2 اسلوبوں کا تعلق ایران میں اسلام آنے سے پہلے سے ہے۔ ان کو پارسی اسلوب اور پارتی اسلوب کا نام دیا گیا ہے۔ 7 صدی قبل مسیح ایران میں وسیع سلطنت قائم تھی۔ ہخامنشی شہزادے کورش دوم نے پہلے پارس، ماد اور دوسرے ایرانی اقوام کو متحد کیا اور اس کے بعد کشور کشائی اور ایران کو آباد کرنے پر توجہ دی۔ اس نے اپنی ذاتی اور اپنی حکومت کی قدردانی کے مقصد سے بے مثال عمارتیں تعمیر کروانے کے لیے وسیع و عریض ایران سے آرکیٹیکٹوں اور ہنرمندوں کو دعوت دی۔ ہنرمندوں کو متعدد ممالک سے بلایا گیا تھا۔ ان سب نے مل کر ایسا شہپارہ بنایا کہ جس سے پارسی رنگ جھلکتا تھا، البتہ اس میں قدیم فن کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ اس فن تعمیر میں بہترین مواد سے استفادہ کیا جاتا تھا، مثلاً تخت جمشید میں واقع پارسا محلوں کے لیے لبنان سے سدھ اور قندھار سے سندل اور ساگوان کے درخت کی لکڑی منگوائی گئی۔ اس زمانے میں زیادہ تر عمارتیں ہاتھوں سے بنائی ہوئی ایک بلند جگہ پر تعمیر کی جاتی تھیں اور یہ ایرانی فن تعمیر کا ایک خاص اسلوب تھا۔ تخت جمشید سے قبل دنیا میں بہت سی عمارتیں اور ہال ایسے بنائے گئے جن میں ستون تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک بھی عمارت یا ہال میں موجود دو ستونوں کا درمیانی فاصلہ اس عمارت کے ستونوں جیسا نہیں ہے۔ تخت جمشید کے بعد ستونوں کا فاصلہ تقریباً 5-6 میٹر تک کا ہے، جس کی اس سے پہلے تک کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ سخت پتھر اور لوہے کے استعمال کی وجہ سے ایرانی معماروں کو ان ستونوں کو 22 میٹر تک بلند لے جانے کا موقع مل جاتا۔ ہخامنشیوں کے زمانے میں عمارت کے گرد فصیل بنائی جاتی تھی، جس سے اس عمارت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ ستونوں کے اوپر کیپٹل بنانا پارسی فن تعمیر کی ایک اور ظرافت شمار ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عمارت کے اندر رات کے وقت روشنی کا چھت پر موجود چراغوں کے ذریعے پہنچانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ عمارت کے آگے چند ستونوں کے ساتھ ایوان بھی بنائے جاتے تھے۔ ہخامنشیوں کے زمانے کی قدیم ترین عمارت جو اب بھی یادگار کے طور پر موجود ہے، وہ تخت جمشید سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور پاسارگاد کے نام سے معروف ہے۔ یہ محل پتھر کے بنے ہوئے ستونوں، زندان سلیمان نامی ایک برج، چند چھوٹی عمارتوں اور ڈھلان والی ایک قبر پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اگرچہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ ان عمارتوں کا فن تعمیر اور ان میں کیا جانے والا پتھر کا کام یونانیوں کے فن تعمیر سے ملتا جلتا ہے۔ زمین پر پتھروں کا فرش بنایا گیا ہے، جبکہ دیواروں کا بالائی حصہ کہ جو چھت سے متصل ہے اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ ان عمارتوں کو ٹائلوں اور پتھروں کے ساتھ 4 چاند لگائے گئے ہیں، جو کہ بین النہرین، ایلام، یونان اور ایران کے فن تعمیر کا امتزاج ہے۔ البتہ داریوش نے اپنی حکومت کے آخری زمانے میں ان عمارتوں کو بہت سادہ قرار دیا اور ان کے نزدیک ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ میخی زبان میں موجود کتبوں میں اس محل کا نام پارسا یا پارسا درج ہے اور یہ اس ریاست کا نام تھا، لیکن بعد میں اسے پرسپولس کا نام دیا گیا۔ مختلف حادثات کے دوران یہ محل قائم و دائم رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے پتھروں سے تیار کیا گیا تھا۔ پرسپولس کو 13 ہیکٹر کے رقبے میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصہ اس عمارت کا اصل احاطہ تھا، دوسرا حصہ اس سے ذرا بلندی پر واقع تھا اور بعض عمارتیں ڈھلان میں بنائی گئی تھیں۔ لیکن اگر آپ آج اس جگہ کو دیکھنے جائیں گے تو پتھروں سے بنا ایک ڈھانچہ ہی نظر آئے گا، کیونکہ ان کے علاوہ سب کچھ نابود ہو چکا ہے۔ البتہ دیواروں کے نچلے حصوں میں کندہ باز ابھرے ہوئے نسبتاً چھوٹے چھوٹے نقوش موجود ہیں۔ ان آثار سے ہخامنشیوں کے دربار کے حالات اور ان کی شاہانہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس محل میں تقریباً 20 میٹر کے 72 ستون تھے، جن کے بالائی حصے میں حیوانات کے سروں کے نقش کندہ تھے۔ تخت جمشید کے محلوں کی دیواروں پر کندہ اہم ترین نقوش پروں والے، سینگوں والے شیروں کے تھے۔ اس کے علاوہ داریوش کے سامنے ایک صف میں کھڑے سپاہیوں کے نقوش بھی جا بجا نظر آتے ہیں۔ اس محل کی بعض دیواروں کی ضخامت 5.5 میٹر تک ہے اور ان میں 45 ٹن کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ تخت جمشید میں سردیوں میں کمرے گرم کرنے اور ہوا کی آمد و رفت کا مناسب انتظام تھا۔ اس کے علاوہ اس محل میں پانی پہنچانے اور نکاسی کا سسٹم بھی موجود تھا۔ البتہ یہ ایک سیاسی یا دفتری جگہ نہیں تھی، اور بظاہر اس کو شان و شوکت کے مظاہرے اور اغیار کے دلوں میں رعب پیدا کرنے کے مقصد سے بنایا گیا تھا۔ ہخامنشیوں کے زمانے میں تخت جمشید میں جشن نوروز بہت وسیع پیمانے اور سرکاری سطح پر منایا جاتا تھا۔ اس جشن میں حکومت کے ساتھ وفاداری کے اظہار کے لیے تحائف پیش کیے جاتے تھے، جن میں سے بعض کی تصاویر اس محل کی دیواروں پر کندہ ہیں۔ ڈھلان والے حصے سے آپادانہ محل تک بنائی جانے والی دو سیڑھیوں کو انہی نقوش کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ ان تحائف میں اسلحہ، شیر، لوہے کے بنے ہوئے گلدان، گھوڑے اور نفیس لباس اور کپڑے شامل ہوتے تھے۔ اس کے ایک ہال میں 99 ستون ہیں، اور یہ ہال 100 ستونوں والے ہال کے نام سے معروف ہے۔ اس میں ہخامنشیوں کی حکومت کا خزانہ ہوتا تھا، اور اس سے بہت ہی گناقد آثار ملے ہیں۔ ایسے مجسمے اور آلات بھی ملے ہیں جن سے اس زمانے کی ثقافت سے کسی قدر ہم آگاہ ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہخامنشی عہد کے فن تعمیر میں موجود حقیقت پسندی دنیا کے فن تعمیر کے کم ادوار میں ہی نظر آتی ہے، کیونکہ نیچر کا مرقع کھینچنے، خصوصاً پتھروں کو تراش کر نیچر کا جلوہ پیش کرنے کی کوشش تمام عمارتوں میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ اسکندر مقدونی نے سن 331 قبل مسیح تخت جمشید کو آگ لگانے سے قبل حکم دیا تھا کہ اس میں موجود گناقد خزانے کو اس کے ملک یونان منتقل کر دیا جائے۔ اس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، مختلف طرح کے قالین، فن کے شہپارے اور ہتھیار وغیرہ شامل تھے۔ اس دشت میں ابھی تک پتھروں کے ستون اور پتھروں سے بنے ہوئے خوبصورت اور ظریف مجسمے موجود ہیں کہ جو آگ اور ہوا سے بھی محفوظ رہے اور گزرتا ہوا وقت بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ مجسمے ایرانیوں کے آرٹ اور فنون لطیفہ کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
دنیا تسبیح بنانے کو تراشا تھا ماں جنہیں تسبیح بنانے کو تراشا تھا ماں کیا خبر تھی وہی موتی ہے بکھرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے بہت افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے بہت افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے اب تو دن آئے تھے گلشن کے سنورنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے چشمے الفاظ سے آنسو ہیں ٹپکنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے رو رہے ہیں سبھی احباب تیرے فرقت میں رو رہے ہیں سبھی احباب تیری فرقت میں ایسا لگتا ہے اب آنسو نہیں تھمنے والے راہ
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلیٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ شام کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف شام کے عوام کو ہے شام کی حالیہ تبدیلیوں پر صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کا رد عمل شام میں بشار اسد حکومت کے سقوط سے اسرائیل کے لیے بہترین مواقع فراہم ہوئے ہیں شام کی موجودہ صورتحال پر صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے ملک کے اعلی حکام کے ساتھ اجلاس میں شام کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ہندوستان نے شام کے اتحاد خود مختاری اور عرضی سالمیت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ شام کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف شام کے عوام کو ہے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے حکومتی کابینہ کی میٹنگ میں کہا ہے کہ یہ شام کے عوام ہیں جنہیں اپنے ملک کے مستقبل اور سیاسی اور حکومتی نظام کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے مفاہمت کے لیے شام کے سبھی قبائل اور فرقوں کے درمیان
مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں جھڑپوں اور تشدد کا سلسلہ جلد سے جلد ختم ہونا چاہیے تاکہ عوام ہر طرف کے تشدد اور تشویش سے پاک اور پرسکون ماحول میں تخریبی بیرونی مداخلت کے بغیر اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کر سکیں۔ صدر ایران نے کہا کہ امید ہے کہ شام کے عوام وہ فیصلہ کریں گے جو ان کے شایان نشان ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ شام کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف شام کے عوام کو ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عسکری جھڑپیں جلد سے جلد ختم ہو، دہشت گردانہ اقدامات روکے جائیں اور ایک ایسی ہماگیر حکومت کی تشکیل کے لیے کہ جس میں سبھی شامی عوام کے نمائندے شامل ہوں، سبھی جماعتوں کی شرکت سے قومی مذاکرات شروع کیے جائیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے استقامت کو ایک مکتب و امنگ قرار دیتے ہوئے جو شام کے بغیر بھی اپنی راہ جاری رکھے گی کہا کہ شامی عوام کی خواہش و مطالبے کو پورا کیا جانا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ٹیلی ویژن پر علاقے کے حالات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پس پردہ امریکہ اور صہیونی حکومت کا ایک منصوبہ ہے جس کے مطابق استقامت کے محور کو مشکلات سے دوچار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیرت انگیز امور جو دیکھنے میں آئے وہ شامی فوج کی کمزوری اور عملی طور پر انجام پانے والے اقدامات میں تیزی تھی۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ شامی فوج نفسیات کا شکار ہو گئی، جبکہ بشار اسد کو خود بھی اپنے ملک کی فوج کی صورتحال پر تعجب تھا۔ انہوں نے ایران اور شام کے 40 سالہ روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ روابط 3 مختلف شعبوں، استقامت، داعش کا مقابلہ اور شامی عوام اور مخالفین کے ساتھ شامی حکومت کے تعلقات کے پیش نظر تھے، اور شام میں داعش کا خاتمہ ہو جانے کے بعد شام میں ایرانی فوج کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ ایران نے اجتماعی سلامتی کی پارلیمانی اسمبلی پی اے سی ایس کے ماسکو بین الاقوامی اجلاس میں شامی عوام کے حق خود ارادیت پر زور دیا ہے۔ ماسکو میں پی اے سی ایس کے بین الاقوامی اجلاس میں شریک ایرانی وفد کے سربراہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ صہیونی حکومت اور امریکہ کو شام کی تقدیر میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ عباس مقتدی نے تنظیم کے رکن ممالک کے پارلیمانی سربراہوں سے خطاب میں کہا کہ شام کے امور میں کسی بھی قسم کی مداخلت یقینی طور پر اس ملک میں عدم استحکام اور بدامنی کی شدت اور تسلسل کا باعث بنے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور مقامی خارجہ پالیسی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین کا کہنا تھا کہ امریکہ اور انگلستان، فرانس اور جرمنی جیسے اس کے یورپی اتحادی شریر صہیونی حکومت کی ریاستی دہشت گردی، اس کی بربریت، غزہ و لبنان میں اس کے ہاتھوں عوام کے قتل عام اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والے اس کے اقدامات میں برابر کے شریک ہیں۔ ایرانی وقت کے سربراہ نے امریکہ کو علاقے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جنگ و بدامنی، عدم استحکام، اجارہ داری اور ایک طرفہ پالیسیوں کا اصلی ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ ایران ہمیشہ خطے کے ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے بیگانہ طاقتوں، بالخصوص امریکہ کی مداخلت کا سخت مخالف رہا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی تاس نے اعلان کیا ہے کہ بشار اسد اپنے خاندان کے ساتھ ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ ایرنا کے مطابق دمشق میں شامی مسلح اپوزیشن کی آمد اور شامی صدر بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد میڈیا ذرائع نے اتوار کی صبح سے بشار اسد اور ان کے خاندان کے بارے میں متضاد خبریں شائع اور نشر کیں۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے اس بارے میں لکھا کہ شام کے صدر بشار اسد طیارے میں سوار ہو کر نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ الجزیرہ نیٹورک نے فلائٹ ریڈار کے ڈیٹا کی بنیاد پر یہ اطلاع دی تھی کہ طیارہ جو غالباً بشار اسد کو لے کر جا رہا تھا شمال مغرب کی طرف اڑا اور حمص شہر کے قریب ریڈار سے غائب ہو گیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیراعظم نے شام کی صورتحال اور بشار اسد کے خاتمے کا ذکر کرتے ہوئے شام کے واقعے کو تل ابیب کے لیے ایک اہم موقع قرار دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیراعظم نتنیاہو نے کہا کہ اسد کی حکومت بقول نتنیاہو شرائط کا مرکز تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ شام میں بشار اسد کی حکومت ایران و حزب اللہ ان کے اتحادیوں پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں گری ہے۔ نیتنیاہو نے اعتراف کیا کہ شامی حکومت کا زوال اسرائیل کے لیے ایک اہم موقع ہے، تاہم یہ موقع بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ نیتنیاہو کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تل ابیب شام کے حکومت مخالفین اور ان میں شامل دہشت گرد گروہوں کی بھرپور حمایت کرتا رہا ہے اور وہ شام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہا ہے۔ شمالی غزہ میں فلسطینی مجاہدین کے حملے میں 3 سینی فوجی ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ غزہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پیر کو شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں فلسطینی مجاہدین کے حملے میں کم سے کم 3 سینی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سینی میڈیا نے بھی اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جبالیہ میں سینی فوجیوں کی ایک گاڑی پر فائرنگ میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ سینی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک فوجی ٹرک دھماکہ خیز مواد لے کر جا رہا تھا کہ ایک فلسطینی نے ٹرک پر اینٹی بکتر بند گولہ فائر کر دیا، جس کے بعد اس ٹرک میں دھماکہ ہو گیا۔ اس مزاحمتی کارروائی میں کم از کم 3 سینی دہشت گرد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک شدہ عناصر اور زخمیوں کو فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے مقبوضہ فلسطین میں منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی زیر صدارت اس ملک کے اعلی حکام نے ایک اجلاس تشکیل دے کر شام کی صورتحال کا جائزہ لیا اور دمشق سے پاکستانی شہریوں کو واپس لانے کے طریقوں پر غور کیا۔ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے رابطہ دفتر نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ملک کے وزرائے خارجہ و دفاع اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ اسلام آباد میں ایک اجلاس تشکیل دیا۔ اس اجلاس میں شام کی موجودہ صورتحال اور وہاں پاکستانی شہریوں من جملہ پاکستانی زائرین کو وطن واپس لائے جانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے شام کے پڑوس ملکوں کے تعاون سے پاکستانی شہریوں کو پرامن اور محفوظ طریقوں سے وطن واپس لائے جانے کا کوئی مناسب طریقہ اختیار کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی شہریوں کی حفاظت کرنا ان کی حکومت کی ترجیحات میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں شام کی صورتحال پر قریب سے نظر رکھے جانے پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا کہ شام کے سلسلے میں پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ہم متحدہ شام اور اس ملک کے قومی اقتدار اعلیٰ کا احترام اور عرضی سالمیت کے تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ پارا چنار شہر میں اشیاء خرد و نوش، ادویات، ایندھن اور دیگر چیزوں کا مکمل فقدان ہے۔ اشیاء ضروریات نہ ملنے کی صورت میں شہری انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں پارا چنار، ٹلمین، شاہراہ اور متعدد راستے آج بھی آمد و رفت اور ٹریفک کے لیے بند ہیں، جبکہ راستوں کی بندش کے باعث پارا چنار کے باشندوں کو اشیاء ضروریات کی قلت کا سامنا ہے۔ اشیاء خرد و نوش، ادویات، آٹا، گھی، چینی، پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، لکڑی اور ادویات ملنے کے لیے پارا چنار کے شہری ترس رہے ہیں، جبکہ شہر میں پچھلے 20 دنوں سے سبزی نہیں مل رہی اور شہر سے دالیں بھی غائب ہیں۔ بارڈر حکام کے مطابق پاک افغان خرلاچی بارڈر بھی ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت کے لیے بند ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت مؤخر کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کا لزم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ جسٹس جمال خان مینڈوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ ہماری تمام وکلاء سے درخواست ہے اس کیس کو مکمل کرنے میں ہماری مدد کریں۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کر کے معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 2 دہشت گرد کو ہلاک اور جبکہ 1 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی خان کے علاقے کولاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ 1 زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ہندوستان نے شام کے اتحاد، خود مختاری اور عرضی سالمیت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان نے پیر کو شام کی صورتحال کے بارے میں ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ شام کی وحدت، خود مختاری اور اس کی علاقائی سالمیت کی حفاظت کے لیے ہم تمام فریقوں کے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کے سبھی طبقات کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پرامن اور ایسا جامع سیاسی عمل شروع کرنے کی ضرورت ہے جس کی قیادت شامی ہو۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم شام کے موجودہ تغیرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور شامی معاشرے کے سبھی طبقات کے مفادات اور امنگوں کا احترام کرتے ہیں۔ شام میں مقیم ہندوستانی شہریوں کی اس سلامتی کے بارے میں بھی بیان میں آیا ہے کہ دمشق میں ہندوستانی سفارت خانہ اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ان سے رابطے میں ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہونے کے بعد افراتفری مچ گئی۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ یہ دھمکی پیر کی صبح 5:07 کے درمیان دہلی کے دو اسکولوں کو فون کر کے دی گئی۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ای میل کے ذریعے بھی دہلی کے اسکولوں کو بم سے اڑانے دینے کی دھمکی دی گئی۔ دھمکی میں کہا گیا ہے کہ دہلی کے متعدد اسکولوں کی عمارتوں میں چھوٹے چھوٹے بم نصب کر دیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دھمکی ملنے کے بعد بڑی تعداد میں اسکولوں کو بند کر دیا گیا اور طلبہ و طالبات کو گھر بھیج دیا گیا اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اسکولوں کی عمارتوں میں بموں کی تلاشی شروع کر دی۔ شمالی غزہ کے کمال ادوان اسپتال کے ڈائریکٹر نے ایک بار پھر مسلسل سینی دہشت گردی کے باعث اسپتال کی ناگفتہ بہی صورتحال کا شکوہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق کمال ادوان اسپتال کے سربراہ حسام ابو صفیہ نے اس طبی مرکز کی صورتحال کو نہایت المناک قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کے مسلسل حملوں کے باعث حالات خطرناک حد تک خراب ہو گئے ہیں اور اسپتال کی بجلی اور پانی بھی منقطع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر حسام نے عالمی برادری سے فوری مداخلت کر کے لازمی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ بیمار اور زخمی آئی سی یو کے محتاج ہیں جبکہ بعض کو فوری سرجری کی ضرورت ہے۔ کمال ادوان اسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے مسلسل اور وسیع حملوں کے باعث بہت شدید نقصان پہنچ چکا ہے اور اسپتال کی ایک عمارت میں اب نہ تو پانی بجلی ہے اور نہ کوئی آکسیجن مشین۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ملکی فوج عراق کے استقامتی محاذ کے مشترکہ حملے میں سینی حکومت کے ایک حیاتی اہمیت کے حامل مرکز کو نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ مظلوم فلسطینی قوم کے دفاع اور غزہ پر غاصب سینی حکومت کے حملوں کے جواب میں یمن کی مسلح افواج اور عراق کے استقامتی محاذ کے باہمی تعاون سے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں غاصب سینی حکومت کے ایک حیاتی اہمیت کے حامل مرکز پر حملہ کیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یمن اور عراق کا یہ مشترکہ حملہ چند ڈرون طیاروں کے ذریعے انجام دیا گیا اور خدا کے لطف و کرم سے ہم اس حملے میں مد نظر مرکز کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج عراق کے اسلامی استقامتی محاذ کے مجاہدین کے ساتھ غزہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں غاصب سینی حکومت کے خلاف اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شام میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور بشار اسد کی حکومت کا وہاں کے مسلح گروہوں نے خاتمہ کر دیا ہے اور وہاں اس وقت صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شام گزشتہ ایک عرصے سے شدید بحران کا شکار ہے اور گزشتہ چند دنوں کے دوران وہاں پر ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور وہاں کے مسلح گروہوں نے جو بشار اسد حکومت کے مخالف تھے انہوں نے تیزی کے ساتھ ملک کے مختلف شہروں پر قبضہ کیا اور اس کے بعد دارالحکومت دمشق میں بھی داخل ہو گئے اور مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو غیر ملکی حمایت بھی حاصل ہے. اس تمام صورتحال کا ہم آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے. شام کے جو مسلح گروپ ہیں کس تیزی کے ساتھ مختلف شہروں کو عبور کرتے ہوئے دارالحکومت تک پہنچے اور مختلف شہروں میں اور دارالحکومت دمشق میں انہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور شامی فوج نے بھی ان کے خلاف مزاحمت نہیں کی. اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور شام کا ممکنہ مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے بھی اپنے پروگرام میں بات چیت کریں گے. پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر فرشاد عادل صاحب. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت خوش آمدید.
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
بہت شکریہ. اور ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سینئر سیاسی تجزیہ نگار ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید.
جی بہت شکریہ نوازش.
ناظرین چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اصل موضوع کی طرف. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے شام کی وہ کیا ہے؟
دیکھیے صورتحال تو پوری طرح سے واضح ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی خبر یہی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال پیش آئی اور مدتوں اور جنگ کے بعد داخلی جنگ کے بعد جو حکومت مخالفین کے جو جتھے تھے مسلح وہ آگے آ گئے اور انہوں نے ایک ایسے حالات کا انہوں نے سامنے کے صورتحال پیش آئی کہ شام کی بشار اسد حکومت گر گئی اور ایک نئے باب کا آغاز ہوا شام کے اندر اور ایسے حالات اس وقت پیدا ہو گئے. واقعی عجیب و غریب صورتحال ہے. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی کہ تمام تر تجزیہ نگار جو تھے وہ حیران رہ گئے. ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ تبدیلیاں آئیں گی اور ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک شہر جو ہے وہ مخالفین کے ہاتھ میں چلا جا گیا اور سرکاری فورسز کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی گئی. بہرحال یہ ہمیں ایک نئی صورتحال اور ایک خصوصی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صورتحال جو ہے کافی بحرانی ہے کیونکہ دنیا کے حکومتیں اور گروپ ان سے تبدیلیوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نئے آشوب کا شام میں آغاز ہوا ہے.
ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ ایک پراشوب دور کہا جا سکتا ہے کہ شاید شام میں شروع ہو جائے. تو کون کون سے عوامل اس وقت دخیل ہیں شام کے اندر کہ جنہوں نے یہ کام انجام دیا
جی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کل کی دنیا میں کسی ملک میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس میں یہ کہنا بعید از قیاس ہے کہ اس میں بیرونی مداخلت نہیں ہوتی. دنیا کا ٹرینڈ بن چکا ہے, دنیا پوری لابیز میں تقسیم ہے, دنیا کے اندر جو اس وقت رائج نظام ہے اس کے اندر بڑی طاقتیں دوسرے ممالک میں چھوٹے ممالک میں مداخلت کرتی ہیں اور شام بھی اس سے مستثنا نہیں ہے.
جی
اور شام تو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے, خاص کر اسرائیل کے خلاف جو شام کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے, اس بنیاد پہ اس پہ تو عالمی طاقتوں کی بالخصوص پرو اسرائیلی طاقتوں کی ہمیشہ نظر رہی ہے اور انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں اگر کہیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام انجام دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں بد امنی رہی ہے, شہر قبضے میں رہے ہیں, خود حکومت اقتصادی لحاظ سے کوئی بڑے بریک تھرو نہیں کر سکی. تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ بھی ایسے ہے. یعنی اس وقت جو مسلح گروہ دمشق کو, یعنی اس وقت جو قابض ہیں, اس کے اندر بھی مختلف ممالک کے لوگ ہیں, مختلف نسلوں کے لوگ ہیں, مختلف زبانوں کے لوگ ہیں اور مختلف جو معروف پہلے بھی رہی ہیں آرگنائزیشنز, ان آرگنائزیشنز سے ان کا تعلق ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اس وقت وہ ہے تحریر الشام کے نام سے اس وقت جو کاروائیاں انجام دے رہے ہیں اس نام سے, یعنی فرنٹ لائن پہ یہ نام ہے. لیکن سب جانتے ہیں کہ اسی جو حلب کے اندر یا خود اس کے ارد گرد یا پھر آپ جو یہ شمال مشرقی اس کا شام کا ایریا بنتا ہے اس میں مختلف جبت النصرہ کے نام سے, داعش کے نام سے اور بھی اسی طرح کے مختلف یعنی مذہبی گروہ بھی مختلف تھے اور زبان اور لسانی عنوان سے بھی مختلف گروہ موجود تھے.
اچھا اسی گفتگو کو میں ڈاکٹر صاحب سے آگے بڑھانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر راشد عباس نے اشارہ کیا ہے کہ سوریہ کے اندر شام کے اندر مختلف گروہ اکٹھے ہو کر ان کا نقطہ اتحاد بشار اسد کو حکومت سے ہٹانا تھا, اقتدار سے بے دخل کرنا تھا, اس میں وہ کامیاب ہو گئے, نقطہ اتحاد تو ان کا پایہ تکمیل تک پہنچا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات بھی موجود ہیں, وہ اختلافات لسانی بھی ہیں, مذہبی بھی ہیں, اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نظریات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بعض کو بیرونی حمایت بھی مبینہ طور پر حاصل ہے. تو یہ ان کے جو اختلافات ہیں یہ کب تک دبے رہیں گے اور کب امکان ہے کہ یہ آپس میں دست گریبان ہو جائیں؟
بله, همونطور که اشاره شد,
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ آج بھی ہم نے دیکھا کرد اور مسلحین جو دیگر گروپ ہیں جو ان کے درمیان ایک لڑائی ہوئی ہے, اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے مختلف دہشت گرد گروہوں کے جو ماضی کے دہشت گرد گروپ ہیں وہ ایک نئے برانڈ کے ساتھ سامنے آئے ہیں, اور ہمیں یہ بات نہیں کو باہر سے بعض خطے کے ملکوں ترکیہ اور اسی طرح دیگر ممالک کے ذریعے سے ان کو اسلحہ فراہم کیا گیا ہے, اور یہ ایک اس میں یوکرین کے قضیے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یوکرین کا مسئلہ بھی اس میں انوالو ہو, کہ جس کے نتیجے میں ان کو یقیناً ہم نے جب آج دیکھا ہے کہ کس پیش رفتہ اور ترقی یافتہ وسائل اور ہتھیاروں کے ساتھ یہ آئے کہ وہ جو کچھ یوکرین میں استعمال ہو رہا ہے, ایک انہوں نے ان کے بازوؤں پر جو بازو بند بندھے ہوئے تھے اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ وہ تمام حربے تھے کہ جو ہم نے یوکرین میں بھی دیکھا ہے. ہم اس کو اس میں ترکی کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے ان کو مسلح کرنے میں, قاعدتاً یہ بات واضح ہے کہ اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کرد والے کرد گروپ جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں اور بعض گروپ خطے کے عرب ممالک سے وابستہ ہیں اور ان کے وہاں پر مفادات ہیں, اور بہرحال اس وقت جو صورت جو اس وقت بظاہر ایک پرسکون صورت حال ہے, لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ان گروپوں کے درمیان جو مسلح ہم یہ کہہ سکتے امن قائم ہے, جو زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتا. اور اس کے بعد یہ جب تقسیم کا مسئلہ آئے گا, اقتدار کی ساجھے داری کا مسئلہ آئے گا اور غنائم کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا, اس وقت یقیناً ان گروپوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے اور ان کی پشت پناہی کرنے والی حکومتیں اپنے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اب ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ خطے کے, یہ بھی ایک ہے کہ اس سے علاقے کی صورتحال بھی خطرہ ہو سکتا ہے.
چاہوں گا انہوں نے جہاں پر داخلی گروہوں کی بات کی ہے وہاں کچھ ممالک کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, تو اس وقت شام کے اندر وہ کون سے ممالک ہیں جن کے مفادات شام سے وابستہ ہیں اور ان کے سٹیکس وہاں پر موجود ہیں؟
دیکھیں اس وقت جو شام کی جغرافیائی پوزیشن ہے اور اس کا جو ماضی ہے اس کی روشنی میں دیکھیں اور پھر جو آج کی تبدیلی ہے, تو مختلف آپ کو گروہ ملیں گے جن کی حمایت مختلف ممالک کر رہے ہیں. میں اب ممالک کے عنوان سے انہوں نے اشارہ کیا تو اس طرف یعنی اشارہ کرتا چلوں. دیکھیں اس وقت جو حملہ آور گروہ یا مسلح گروہ تھے ان کے پیچھے 3 سے 4 قوتیں جو ہے وہ سامنے رہی ہیں یا پس پشت ان کا مصور ہے. ایک زمانے میں مثلا سعودی عرب بھی فعال تھا
جی,
اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات کا بھی اپنا ایک حصہ رہا, اور بالخصوص ابھی پچھلے ایک سال کے اندر متحدہ عرب امارات کی اور جو بشار اسد کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی ہے. میں اس پہ بعد میں آؤں گا کہ یہ اس انڈرسٹینڈنگ کے موجود ہے اس میں کیا ہے, لیکن ایک جسے آپ کھلاڑی یا ایک لابی جو تھی وہ اس وقت جو بن رہی ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی ایک لابی بنے گی. اس کے مقابلے میں جو اس وقت دمشق پہ قابض ہیں وہ زیادہ حصہ تو اس میں ترکیہ کا ہے, اور ترکیہ کے ساتھ اگر آپ ملائیں تو اس وقت قطر, ترکیہ اور قطر اس وقت ایک پیج پہ ہیں, جس طرح سعودی عرب اور امارات ایک پیج پہ ہیں. تیسرا کھلاڑی اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی انداز سے اگر رول پلے کر سکتے ہیں تو وہ روس ہے. کہ روس اس وقت کیا اپنے لازکیہ کو بچائے گا, اپنے ترتوس کو بچائے گا, چونکہ اس کا سب سے بڑا وہاں پہ فوجی اڈہ ہے, اس کے لیے اس کی آئندہ کی کیا مثلاً پلاننگ ہوتی ہے, آیا اس کا کوئی ایسا گروہ موجود ہے کہ جو اس وقت ان کے اس میں آئے گا. چوتھا گروپ جو آپ کہہ سکیں یا جیسے کہ امریکہ اور اسرائیل ہے, ان کا ایک اپنا, چونکہ امریکہ کے پاس کرد علاقہ تو ایک بڑا کرد علاقہ
اب بھی
اور جو سب سے زیادہ اس لحاظ سے ذخائر کے عنوان سے بھی ہے, تو امریکہ کا اپنا ایک رول یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے اس کرد علاقے کو تو نہیں ہاتھ لگانے دے گا, وہ نہیں چاہے گا کہ یہ یہی گروہ جو اس وقت دمشق پہ قابض ہیں وہ آئیں اور کردستان کے اس علاقے کو لے لیں. اب کرد آئندہ کا ایک کردستان بنے گا نہیں, جب یہ کردستان مضبوط بنتا ہے تو آئندہ ترکیہ کے لیے کیا مسائل بنیں گے, یہ بھی ایک موضوع ہے. ایک اس وقت موضوع جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذہبی گروہ کے جو شام میں ہوتے ہوئے ان گروہوں کے ساتھ ہیں لیکن اینٹی اسرائیل بھی ہیں, کیونکہ ان گروہوں کے اندر بعض گروہ تو پرو اسرائیلی بھی رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں اسرائیل سے مدد بھی لی ہے, لیکن ایک گروہ بہرحال ایسا بھی موجود ہے کہ جو اسرائیل کا مخالف ہے, چونکہ اگر یہ نہ کرے تو ان کے اپنے اسلامی ہونے پہ شک اٹھتا ہے, بالخصوص موجودہ غزہ کی صورتحال کے بعد اگر کوئی گروہ پہلے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ لو پروفائل میں بھی کام کرتا تھا, اس کو اگر وہ اسرائیل کی مخالفت نہ کرے تو وہ اسلامی حلقے سے اس سے نکل جائے گا. اب یہاں پہ اسلامی کی جو میں نے بات کیا نا, تو یہاں پہ ایک اور ٹکراؤ بھی ہے. وہ ٹکراؤ کیا ہے کہ اس وقت قطر اور ترکیہ یہ اخوان المسلمین ہیں, یعنی نظریاتی اور فکری لحاظ سے یہ اخوان المسلمین ہیں. ادھر سے ہم دیکھیں سعودی عرب اور امارات یہ اخوان المسلمین کو اصلا پسند نہیں کرتے, ہمیشہ ان کا ماضی کا آپ دیکھیں تو یہ اختلاف رہا ہے. اس میں اگر مصر کو بھی اضافہ کر دیں کہ مصر کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی اضافہ کر لیں تو یہ ایک اور فیکٹر بھی بن جائے گا. اب ایک کلیش تو یہ ہو گیا, یعنی ان حملہ آور یا ان جو اس وقت قابض ہیں ان کے پیچھے دو بڑی قوتیں تھیں ترکیہ اور قطر, ادھر سے سعودی عرب اور امارات, یہ اب آپس میں ٹکرائیں گے چونکہ ان کے نظریاتی اختلاف بھی ہے اور ایک اختلاف عرب لیڈرشپ کا بھی ہے. یعنی کہ شام آخر عرب ملک ہے نا, تو عرب
اس ترکیہ غیر عرب ہے,
غیر عرب ہے, اس میں قطر کی کوشش ہوگی کہ وہ لیڈ کرے اس کو کہ وہ کہے کہ یہ عرب ملک ہے اور قطر اس کے پیچھے ہے اور آئندہ کی عرب دنیا کے اندر شام کو واپس لینے میں بقول ان کے تو قطر کا بڑا رول ہے, لہذا عربوں کا ہیرو قطر ہے. دوسری طرف سعودی عرب کبھی اجازت نہیں دے گا, عرب امارات کہ قطر کے ساتھ جتنی مخالفتیں ہیں وہ اب پورا میڈیا کے اندر ماضی میں جا کے آئے ہوئے دیکھیں کہ کتنے اختلافات ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرانے کی سازشیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ان ممالک کے درمیان. لہذا سعودی عرب اور امارات بھی نہیں چاہیں گے کہ شام کے اندر کوئی ایسا گروہ آ جائے کہ جو قطر کا حامی ہو, اور یہ عرب لیڈرشپ سعودی عرب کے یا ان کے ہاتھ سے نکل جائے. لہذا یہ ایک جنگ اپنی جگہ پہ موجود رہے گی. خود جو جنگجو ہیں ان کے اندر پرو اسرائیلی اور اینٹی اسرائیلی والی بھی ایک جنگ موجود رہے گی, کیونکہ اسرائیل اس میں اپنے مفادات حاصل کرے گا. ابھی بھی آج کی جو خبریں ہیں کہ وہ باقاعدہ کنیترا کے علاقے سے اور یہ جو جولان کی ہائٹس ہیں اس میں سے نیچے آ چکا ہے, اگر اس موقع پہ یہ ریئیکٹ نہیں کرتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ پرو اسرائیلی گروپ آ گیا ہے شام کے اندر. یہ اپنے آپ کو اس دور میں کم از کم جو ہے وہ پرو اسرائیلی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, جتنے بھی گروہ ہیں چاہے وہ اندر سے حامی بھی ہوں, لیکن اس وقت غزہ کے بعد جو تباہی ہوئی ہے اور جو چہرہ اس وقت غاصب سے انہیں حکومت کا ہے, کوئی مسلمان دنیا کے کیا غیر مسلمان بھی ان کی حمایت کر کے اپنے لیے آئندہ کی سیاسی مشکلات پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ جو بیرونی جسے آپ کہتے ہیں نا, جو ان کے پیچھے اصل قوتیں ہیں, ممالک ہیں, ان کے اندر اتنے تضادات ہیں, تو خود یہ جو ان کے گروپ ہیں نا, یہ تو ان کے جسے کیا کہتے ہیں لابیز ہیں, یہ ان کے وہ گروہ ہیں کہ جو ان کے مہرے کہہ لیں اگر اصطلاحاً کہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اتنے تضادات جم ہو جائیں گے تو شام کے اندر جو ایک تضادستان ایک بن جائے گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, یہ ایک واقعی بہت بڑا چیلنج ہے.
میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ایک نقطہ نکال کر, انہوں نے اشارہ کیا امریکہ کے مفادات ہیں شام کے اندر اور جو کرد علاقے ہیں اور وہاں پر جو تیل کی دولت ہے, ایک عرصے سے امریکہ شام کی تیل کی دولت اور دوسرے وسائل کو لوٹ رہا ہے اور وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے مفادات شام کے اندر خطرے میں پڑیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو بیان دیا ہے دارالحکومت دمشق میں مسلح افراد گروپوں کے قبضے کے بعد, کہ شام کے حالات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا میرا سوال یہ ہے کہ امریکی مفادات اگر شام میں خطرے میں پڑتے تو کیا امریکی صدر آئندہ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسی طرح کا بیان دیتے کہ امریکہ کو کوئی غرض نہیں؟
خب ما اینطور میتونیم به این سوال پاسخ بدیم.
ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ شام ایک میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے کہ جو علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کا میدان جنگ بن گیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ اس وقت جو قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ آج شام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں, اور خاص طور سے امریکی کے جنہوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ ان کی جو سوچ ہے وہ اجارہ دارانہ ہے, اور اپنے مسٹر ٹرمپ شاید صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ایک ذہنیت ان کے موجود ہے, وہ یہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ وہ امریکہ پسندانہ یا امریکہ کو ترجیح دینے والی ان کی وہ پہلے امریکہ کو اہمیت دیں گے, امریکی مفادات کو اہمیت دیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ دنیا کے دیگر مسائل کو ہاتھ لگائیں گے. لہذا اگر امریکہ نے اگر یہ سوچا اور مسٹر ٹرمپ کے امریکہ نے یہ نتیجے پر اخذ کر لیا کہ وہ شام کے اوپر اپنے, ہمیں اس بات کی بات کریں شاید امریکہ کے لیے مشرق وسطی کی وہ اب اہمیت نہیں ہے جو ایک زمانے میں اس کے لیے رہی تھی, کیوں چین کو کنٹرول کرنے حوالے کے تناظر میں دیکھا جائے کہ مسٹر ٹرمپ جو ہیں وہ اس وہ اپنے مفادات کو تبدیل کریں اپنے خطے میں اپنی جو فورسز ہیں یا اپنی جو پراکسیز ہیں یا اپنے جو اتحادی ہیں ان کے لیے اسرائیل کے حوالے کر کے وہ دوبارہ سے اس علاقے سے امریکہ اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرے اور اپنی تمام توجہ وہ مرکوز کر دیں چین کی طرف. وہ اس پورے عرصے کے دوران ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی امریکہ پر کہ اسرائیل سے زیادہ بہتر کوئی بھی اس علاقے کے اندر امریکی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا ہے, اور اس نے جو مقاومت کے جو لیڈرز ہیں ان کو دہشت گردی کے ذریعے قتل کر کے یہ بات بھی امریکہ کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطے کی جو جیو پولیٹک اہمیت ہے کی بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں مشرق وسطی کا یہ صورتحال شاید پہلے کی طرح امریکہ کے لیے زیادہ اہم نہ ہو کہ وہ کسی بڑا رسک اس علاقے میں مول لینے کی کوشش کرے اور ایک ایسے حالات میں گرفتار ہو جائے کہ جس میں امریکہ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بڑے پیمانے پر مداخلت کرنا پڑے. لہذا وہ اس علاقے کی کوشش کریں گے, وہ کوشش کریں گے کہ اس شام کی صورتحال پر مسلط ہونے کی امریکہ اور اسرائیل کوشش کریں گے.
اجازت دے میں تھوڑا سا ان کی
جی جی
دیکھیں, امریکہ اس خطے میں اپنے مخصوص آداب ہیں اس کے, اور اس نے جس علاقے پہ ہاتھ رکھا ہے یعنی جس پہ جو قبضہ کیا ہے وہ اس کے کئی عنوان سے, اس کی کئی زاویوں سے اس کی اہمیت ہے. ایک تو اس کے خود ذخائر ہیں اور اس کی بنیاد پہ, دوسرا یہ ہے کہ وہ ترکیہ کے لیے ایک ریڈ لائن بھی ہے. یعنی امریکہ جب بھی چاہے گا رجب طیب اور ان کی پارٹی کو یا اس کے اندر تبدیلیاں لانے کے لیے ترکیہ کے لیے, تو اس کو استعمال کرے گا. لہٰذا یہ علاقہ کبھی بھی امریکہ چھوڑے گا نہیں. تیسرا, امریکہ کے جو سیناریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ شام کو تقسیم کرنا ہے, تو شام کی تقسیم میں جو کردوں کا رول بن سکتا ہے وہ صرف شامی کرد نہیں ہے, وہ عراقی کرد بھی اور دوسرے کرد سب کو ملا کے یہاں پہ ایک اسرائیل دیگے جسے کہتے ہیں کہ ایک اور اسرائیل کی جو اصطلاح چلتی ہے, تو لہذا وہ اپنے آپ کو یہاں پہ اسرائیل کے حوالے نہیں کرے گا, خود رہے گا اور یہ ساری گیمیں کرے گا ترکیہ کو, شام کو اور کردستان کے اس موضوع کو, اور جو پھر کردستان سے جو قوتیں متاثر ہوں گی سب کے لیے یہ خطرے کی علامت بنے گی. لیکن یہاں پہ جو اصل چیز ہے کہ کیا یہ جو حملہ آور گئے ہیں یہ صرف دمشق کی طرف جائیں گے, یہ واپس نہیں آئیں گے, چونکہ ایک بڑی اسٹریٹجک بات یہ ہے کہ یہ علاقہ کردستان کہلاتا ہے, کرد علاقہ کہلاتا ہے, کردستان کی اصطلاح اشتباہ ہے, کرد علاقہ جو ہے اس کے اندر جو آبادیاں ہیں وہ عرب ہیں. تو یہ عرب جو وہاں پہ گئے ہیں دمشق میں, انہوں نے واپس اپنے ان عربوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کو ایسے چھوڑ دیں گے, ان کے حوالے کر دیں گے, امریکہ کے حوالے کریں گے؟ چونکہ ان عربوں کے کچھ لوگ ان گروپوں میں شامل ہیں, انہوں نے اپنے علاقے کو, دیکھیں ایک اصطلاح تو وہاں پہ بنی ہوئی ہے نا کہ امریکہ قابض ہے, ہمیں اپنے وسائل ہمارے ہاتھ میں ہوں. اس سے پہلے تو وہ وسائل شام کے عنوان سے بشار اسد کے نام پہ تھے, بشار اسد حکومت میں ہے اور شام کے وسائل امریکہ کے قبضے میں. جب یہ خود اقتدار میں آ جاتے ہیں ایک مثلا جو ایک سیناریو بن رہا ہے, تو ان کے وسائل امریکہ کے قبضے میں رہیں گے, یہ تو نہیں برداشت کریں گے نا, اس کو لینے کے لیے آئیں گے. وہاں پہ عرب پہلے سے موجود ہیں, یہ امریکہ اور ان کی جنگ بھی متوقع ہے آئندہ کی. یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ گروہ تو ویسے کنٹرول سے خارج ہیں, ان کی اپنی منمانی ہے, پتہ نہیں وہ کیا سے کیا کریں گے. جو ایک اسٹریٹجک عنوان سے آئیں گے وہ اس وقت ایک مرحلے میں جا کے انہیں امریکہ کا مخالف ہونا پڑے گا, اگر وہ شام کو ایک حیثیت ملک تسلیم کرتے ہیں اور کرد علاقے کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں جہاں پہ ان کی عرب آبادیاں موجود ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ امریکہ اتنے آسانی سے, بلکہ ایک دلدل بھی ہے امریکہ کے لیے کہ وہ اس سے نکلنا بھی چاہے گا, تو اگر نکلے گا تو ادھر ترکی اس پہ پریشر لائے گا کہ اگر تم نکلتے ہو تو یہ آزاد بن جائے گا, ابھی تمہارے رہنے سے ممکن ہے اگر یہ نہ ہو. ادھر سے اگر وہ عرب آ جاتے ہیں اور عرب دنیا کے عنوان سے یہ چلا جاتا ہے, تو پھر ترکی کا بارڈر پھر غیر محفوظ ہو جاتا ہے, پی کے کے کا اپنا رول بڑھ جاتا ہے. اس سے تو اتنا آسان نہیں ہے ابھی یہ کہ کون نکلے گا.
بہت ابھی پیچیدہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے, شام کی صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے, اور اسی حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات بھی کریں. ایک رپورٹ ہے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
شام میں بشار اسد حکومت کے مخالف مسلح گروہوں نے باہمی اتحاد کے ساتھ اور غیر ملکی طاقتوں کی شے پر بشار اسد کی 24 سالہ حکومت کا ڈرامائی طور پر خاتمہ کر دیا. مسلح گروہوں نے پہلے تو شام کے چھوٹے شہروں پر قبضہ کیا جس میں انہیں کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا, جس کے بعد انہوں نے دارالحکومت دمشق کا رخ کیا اور کسی خون خرابے کے بغیر دارالحکومت میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا, جس کے نتیجے میں بشار اسد دمشق سے نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے. ان تمام واقعات میں ترکیہ کا مداخلت پسندانہ کردار نظر آتا ہے کہ جس نے نہ صرف بشار اسد حکومت کے مخالفین کی مسلسل حمایت کی بلکہ مسلح مخالفین کو بھی ہر قسم کی بھرپور مدد فراہم کی۔ اس سے اس کی توسیع پسندی اور دوسرے ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کی واضح نشاندہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے سربراہ کے بین الاقوامی امور کے مشیر انور قرقاش نے شام کی صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اب شام کی صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ واحد راستہ یہ ہے کہ ایک قابل اعتماد حکومت قائم ہو۔ اس وقت اصلی تشویش شام کی عرضی سالمیت کے حوالے سے ہے کہ جس کو خطرہ لاحق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران خطے میں بدستور ایک اہم فریق ہے اور ہمیں خطے کے بارے میں اس کے ساتھ گفتگو کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ علاقے سے باہر کی طاقتوں کی مداخلت سے یہ خطہ بدامنی کا شکار ہے، اور اس کی واضح مثالیں افغانستان، لیبیا اور شام وغیرہ ہیں کہ جہاں علاقے سے باہر کی طاقتوں نے مداخلت کر کے انہیں بدامنی سے دوچار کیا اور وہ آج تک عدم استحکام سے دوچار ہیں اور ان کے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ شام میں بشار اسد مخالف مسلح گروہوں نے مل کر بشار اسد حکومت کا خاتمہ تو کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان گروہوں کا اتحاد کب تک قائم رہے گا؟ ان میں پایا جانے والا لسانی، مذہبی، نسلی اور نظریاتی اختلاف کب تک دبا رہے گا؟ کیا کردی عربوں کو قبول کر پائیں گے یا عرب دروزیوں کو قبول کر لیں گے؟ کیا فری سیرین آرمی حیات تحریر الشام کا تسلط قبول کر لے گی یا ترکیہ ان مسلح گروہوں کو آزادانہ فیصلے کرنے کی اجازت دے گا؟ ان سوالوں کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عرصے سے بدامنی کے شکار شام اور اس کے عوام کو امن نصیب ہو اور وہ اپنی رائے اور خواہش کے مطابق ایک عوامی حکومت قائم کر کے غیر ملکی مداخلت کے بغیر سکون اور چین کی زندگی گزار سکیں۔
انداز جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرشاد عادل صاحب، سیاسی امور کے ماہر ہیں، ڈاکٹر راشد عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی گفتگو میں اشارہ کیا گیا کہ صہیونی فوجی جو ہیں وہ شام کے علاقے میں انہوں نے در اندازی کی ہے اور کئی علاقوں پر وہ قابض ہوئے ہیں، تو اسرائیل کے اس اقدام کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟
خب ادعایی که خود صهیونیست‌ها دارن اینه،
دیکھیے صهیونیوں کا دعویٰ یہ کہ وہ اس علاقے کے اندر ایک بفر زون ایجاد کرنا چاہتے ہیں، بفر زون قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کہ جو شام کا بحران ہے وہ ان کے علاقے میں پینیٹریٹ نہ کرے۔ البتہ صهیونیوں کی جو سرشت میں شامل ہے کہ ان کی توسیع پسندی ان کی سرشت میں شامل ہے، انہوں نے پہلے جولان پر بھی قبضہ کر رکھا ہے، وہ قنیطرہ کو بھی جو ہے وہ ضم کرنے کا ان کا منصوبہ صوبہ نہ ہو، اور اس بہانے سے ان کو موقع مل گیا ہو کہ وہ اس علاقے کو ایک بار پھر اپنے اس میں قبضہ کر لیں۔ یہی وجہ ہے، ظاہر ہے کہ ان کو ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صورتحال ان کے لیے مشکل پیدا کریں، اور حلب اور دیگر علاقوں میں بھی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، صورتحال اس میں کوئی صورتحال کوئی نہیں ہے کہ جو اس صورتحال کو روک سکے اور اسرائیل کو جواب دے سکے، اور یہ ایک اہم خطرہ جو موجود ہے شام میں وہ یہ ہے کہ وہ جو مسلح گروپ وہاں پہ موجود ہیں، بعض اسلامی آئیڈیالوجی کے حامل بھی ہیں ان میں سے بعض گروپ، اور کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ ان کے زاویہ نگاہ جو ہے بدل جائے اور صہیونی حکومت کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں اور خطرات پیدا ہو جائیں اس کے لیے، لہٰذا وہ صہیونیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو روکنے کے لیے ممکنہ روکنے کی کوشش کی۔
ڈاکٹر فرشاد نے جو اشارہ کیا ہے، میں اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اضافہ کر لوں کہ یہاں یہ جو گولان ہائٹس، جولان کا کنیترہ، یہ جو سارا علاقہ ہے یہ دروزی ہیں سارے، اس میں یعنی ایک پورا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مکتب فکر ٹائپ ان کا اپنا ایک مکتب ہے، صحیح ہے غلط ہے اس پہ اٹھ کے وہ ایک موجود ہے پورے کا پورا، یعنی یہ اسرائیل کے لیے ایک اور موقع بن جاتا ہے اگر خود شام کی حکومت کی طرف سے یا ابھی جو مسلح ان کی طرف سے اگر اس وقت کوئی عمل نہیں کیا جاتا، کوئی جواب نہیں دیا جاتا ان کو، مثلاً اس پر جسے آپ کہتے ہیں کہ مقابلہ نہیں کیا جاتا، تو یہ ایک امکان موجود ہے کہ اس علاقے کو یہ علیحدہ کر دیں اور کل یہ کہیں کہ یہ دروزی نہیں چاہتے کہ وہ شام کے ساتھ رہیں, چونکہ جب ان کو ایک محاصرہ وہ کر لیں گے, ساری چیزیں ان کے ساتھ کریں گے, تو یہ خود ایک تقسیم کا ایک اور بہانہ بھی جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے لیے آ جائے گا. دوسرا وہ جو گولان ہائٹس کے عنوان سے لبنان اور حزب اللہ کے عنوان سے جو ایک ایڈوانٹیج ہے, وہ بھی ان کو ایڈوانٹیج جو ہے اس کو نیترا کی وجہ سے جو شام اور لبنان کا ایک جو ایک لنک بنتا تھا اس پہ بھی یہ قابض ہو جائیں گے. اس لحاظ سے یہ اسٹریٹجک لحاظ سے گولان ہائٹس اور یہ علاقہ بڑا اہمیت کا حامل ہے, اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے اب, یعنی وہ اسلام گرا کہ اگر وہ اسلام کے نام پہ آئے ہیں اور فلسطین کے حامی ہیں, اور فلسطین کے حامی ایک گروہ کے لیے اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں مثلا حزب اللہ کے لیے, اور وہ اسرائیل کے لیے جو ایسے میدان خالی چھوڑ دیں اور جیسے آئے جو کریں, ٹینکوں کے ساتھ تو اب آگے ہے اور اس نے رکنا نہیں, اس نے آگے آنا ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کافی سارا آگے آئے گا اور بعد میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کہے گا کہ بس ٹھیک ہے, چونکہ پہلے بھی معاہدہ ہے, اس معاہدے کے تحت تو آ ہی نہیں سکتا تھا, جو ان کا پہلے سے ایک معاہدہ ہے گولان ہائٹس کے عنوان سے, تو اسے آگے نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اسرائیل کی بات تو اسرائیل کی ہے, وہ تو کسی کو نہیں سنتا, لیکن اس سے یہ اسٹریٹجک فائدہ اٹھائے گا, اور پھر ان گروہوں کو کہ جو اس وقت شام پہ قابض ہیں وہ دنیا معاف نہیں کرے گی, بیت المقدس کے حامی فلسطین کے حامی معاف نہیں کریں گے کہ آپ نے اس وقت کاش کچھ کیا ہوتا تو یہ ایک اہم اسٹریٹجک علاقہ جو ہے وہ اسرائیل غاصب کے ہاتھ میں نہ چلا جاتا.
اچھا, یہاں پر شاید بہت سے ناظرین جو ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو کہ کیا وجہ ہے کہ شام کے پاس جب اتنی فوج تھی اور مسلح تھی اور تربیت یافتہ تھی, تھوڑی سی بھی مزاحمت کیوں نہیں کی گئی ان مسلح گروہوں کے مقابلے میں؟
دیکھیں, یہ ایک ابھی اس وقت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ آیا جو بڑے کمانڈر تھے انہوں نے کوئی معاملہ کر لیا تھا ان کے ساتھ, یا خود بشار حکومت کے جو پچھلے 14 سال ہیں نا, بالخصوص جب ایک دفعہ اس نے ریکور کیا اور مقاومت نے اس کو بچا لیا تھا, تو اس کے بعد اس کے حکومت کا جو ایک توقعات تھیں عوام کی, شاید وہ پوری نہیں ہوئی, فوج کی وہ توقعات پوری نہیں ہوئی, اس بنیاد پہ اس کا اس انداز سے پہلے کی طرح انہوں نے بشار کا ساتھ نہیں دیا. لیکن امتحان اب ہے, کیا صرف بشار کا ساتھ نہیں دیا یا باقی جو ایشوز ہیں اس میں بھی یہ فوج کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی, چونکہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ فوج کا سٹرکچر موجودہ جو گروہ آیا ہے اس نے اس کو ویسے کے ویسے رکھا ہے, اس کو نہیں چھیڑا کہ یہ کریں گے ان کو ختم کر دیں گے فلاں فلاں کریں گے, تو آیا اس فورس سے وہ کیا فائدہ اٹھائیں گے, وہ فورس کتنی وہ کبھی رہے گی, یہ ابھی تک بہت سارے ابھی سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات کے لیے وقت
آنے والا وقت جواب دے گا. بہت بہت شکریہ عادل صاحب آپ کا, ڈاکٹر راشد عباس صاحب آپ کا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.